بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کلام عارف باللہ حضرت اقدس مجدد زمانہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فیضان محبت سے ہے, جس کا عنوان ہے کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکٹ پہ سر اپنا. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے با خبر اپنا, نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے با خبر اپنا, نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا. سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا, سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا. کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا, کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. خداوندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے, خداوندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے. کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا, کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا, میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا. تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بارے دیگر اپنا, تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بارے دیگر اپنا. چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو, چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو. تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا, تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا. بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس داغوں کو, بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس داغوں کو. کہ وقف خانقاہ ہے شیخ ہے قلب و جگر اپنا, کہ وقف خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر اپنا. حضرت والا کا مقطع ہے. تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر, تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر. ہماتن مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا, ہماتن مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے با خبر اپنا, نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا.
نشان صاحب کا اگر میسج ہے تو بتا دو مدینے سے ہو رہی ہے. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اور آگاہ رہو کہ دلوں کا اطمینان اور سکون صرف اللہ کے ذکر میں. ہمارے پیارے شیخ عارف باللہ شیخ العرب العجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم الاقدس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا سے سنا کہ قاضی ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیت شریفہ میں جو با ہے وہ فی کے معنی میں, یعنی مفہوم اس طرح بنے گا کہ جو ذکر میں ڈوب جاتے ہیں. بات سنی بھائی, جو ذکر میں ڈوب جاتے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کا کیا ملتا ہے کی طرف سے سکون اور اطمینان ملتا ہے ان کے قلوب کو. آج بہت سارے احباب ہیں وہ جو ہے ذکر کرتے ہیں لیکن چند دن بعد ناغا شروع کر دیتے ہیں, کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا. تو کیوں بھائی؟ تو جی بس وہ مزہ نہیں آتا. پہلی بات تو یہ کہ ذکر خود مقصود ہے, مزہ مقصود نہیں ہے. مزہ مل جائے تو وہ ایک اضافی چیز ہے, محمود ہے, لیکن مزہ نہ ملے تو کوئی بات نہیں. اور صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ذکر ایسی چیز ہے اس کا کہ اس کا مزہ ضرور ملتا ہے, اس کا نفع ضرور ہے. لیکن کوئی بھوکا آدمی ہے, بھوک سے مر رہا ہے, اس وقت اسے جو بھی دال دلیا مل جائے, سوکھی روٹی مل جائے جس میں بظاہر مزہ نہیں ہو, ذائقہ نہیں ہو, تو جان بچ جائے گی اس کی؟ بچے گی نا بھائی. بس یہی ذکر کی مثال ہے. اول تو اس میں اگر دل جمعی سے کیا جائے, اللہ کے نام کو لیا جائے تو پھر مزہ ہی مزہ ہے. لیکن اگر ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو, ادراک نہیں ہوتا آدمی, ادراک نہیں بھی ہو تو ذکر کا نفع لازمی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا اثر نہ پڑے. حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ قطب العالم سے فرماتے تھے کہ بلکہ ایک دفعہ اپنے خادم خاص حضرت مولانا مدیہ کاملوی رحمۃ اللہ علیہ کو سے فرمایا اس طرح سے توجہ دلا کر, ارے کہہ دوں؟ انہیں کہا جی حضرت فرمائیے. پھر فرمایا ارے کہہ دوں؟ جو حضرات تھے موجود انہیں کہا جی فرمائیے. پھر تیسرے کو ارے کہہ دوں؟ جی حضرت فرمائیے. تو فرمایا ذکر چاہے غافل دل سے کیا جائے اثر کیے بنا نہیں رہتا. اللہ کا نام کوئی معمولی چیز ہے؟ جس سے یہ کارخانہ عالم چل رہا ہے ہم نے اللہ کے نام کو پہچانا ہی نہیں. ریشر میں آتا ہے نا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا. بتائیے یعنی ایک آدمی جو اللہ اللہ کر رہا ہے اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اس پورے کارخانے نظام کو قائم رکھیں گے. سورج نکل رہا ہے, چاند اپنے وقت پہ ہے, زمین اب گردش کر رہی ہے, نباتات حیوانات جمادات سارا نظام جو ہے اللہ کا وہ کس کے لیے چل رہا ہوگا؟ ایک اللہ اللہ کہنے والوں کے لیے چل رہا ہوگا. اور جس روز وہ انتقال کرے گا اب روئے زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہا, اس دن قیامت آ جائے گی. تو اللہ کا نام ہم لے کے تو دیکھیں بھائی, دنیا جہاں کے نام لیے ہم نے آج تک اللہ معاف فرمائے ہم نے, اگر ہم نے صحیح طور پر نہیں لیا تو اللہ کا نام نہیں لیا. ارے بھائی وہ تو ایک غافل آدمی تھا کہ جس کے منہ سے غلطی سے نکل گیا تھا اللہ کا ایک صفاتی نام, صفاتی نام نکلا تھا. سنا ہے نا بھائی, وہ ایک بت کے سامنے بیٹھا ہوا یا سنم یا سنم یا سنم کرتا تھا, پجاری تھا اس کا, بت پرست تھا. بس وہ بڑے اپنے بڑوں کو دیکھا تھا وہ چیز, ایک دن اس کے زبان سے غلطی سے نکل گیا, پھسل گئی زبان, یا صمد. اور صمد نام کس کا ہے؟ اللہ کا صفاتی نام ہے. تو فوراً آواز آئی لبیک یا عبدی, اے بندے میں حاضر ہوں. اس نے وہیں ایک ڈنڈا اٹھایا اور وہ جو بت تھا اس پہ ایک مارا. کم وقت 90 سال گزر گئے تجھے آواز دیتے ہوئے, تو بولا نہیں. تو فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ تو اس کے منہ سے غلطی سے نکلا تھا, اسے کچھ جان بوجھ کے تھوڑی آپ کو پکارا ہے اللہ, آپ نے اس کو اپنا بنا لیا, یعنی ایمان لے آئے نا. جب اللہ کی طرف سے آواز آ گئی تو ایمان کیا ہو گیا؟ مشاہدے کا ایمان ہو گیا. بعض اوقات اللہ تعالیٰ مشاہدہ کرا کے ایمان دے دیتے ہیں, ہے نا. ویسے تو غیب پر ہے, ایمان بالغیب ہے, لیکن اللہ کی شان ہے, اللہ جس کو چاہے جس طرح ہدایت دے دے بھائی, کوئی پوچھ سکتا ہے ان کو؟ ہمیں آپ کو ماں کی گود میں کلمہ دے دیا, ہم نے مانگا تھا کیا؟ غور تو کریں ذرا اس چیز پہ ہم. اور جو ہندو اور سکھ اور یہودی اور نصارہ جو پیدا ہو رہے ہیں وہ ان کے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں, تو اللہ کی یہ تقسیم ہے یہ کہ اس نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا. اب دعا یہ ہے اور فکر یہ ہے کہ مسلمان ہی مریں. جی چار طرح کے مسلمان, چار طرح کے انسان ہیں نا, ری شریف میں آتا ہے کہ چار طرح کی چار کیٹیگریز ہیں. ایک مسلمان پیدا ہوا, مسلمان مرا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, اللہم اجعلنا منہم. ایک مسلمان پیدا ہوا, کافر مرا. اللہم اغفرنا, استغفر اللہ, نعوذ باللہ. ایک کافر پیدا ہوا, کافر مرا. تیسرا. اور چوتھا, کافر پیدا ہوا, مسلمان مرا. یہ چار قسمیں ہیں. تو اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا, اللہ ہمیں کلمے کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرمائے. تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کا ایمان مشاہداتی ایمان تھا, آواز ملی ایمان لیا ہے. تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ تو غلطی سے منہ سے نکل گیا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ سنم تو جواب دیتا نہیں تھا اس کا, سنم تو جواب نہیں دیتا تھا. اگر سمد بھی جواب نہ دیتا تو سنم اور سمد میں کیا فرق رہ جاتا؟ میری عظمت شان کا تقاضا یہ تھا کہ میرے بندے کے منہ سے غلطی سے بھی اگر نکل جائے تو میں اپنی رحمت اس پہ نازل کر دوں. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص جب اللہ کی بخشش عام ہوگی نا تو ایک شخص کی بخشش ہوگی تو وہ بڑا حیران ہوگا اور اللہ سے عرض کرے گا کہ اللہ میں نے تو کوئی نیک کام کیا ہی نہیں کبھی, میں مجھے تو یقین تھا کہ میں جہنم میں جاؤں گا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میری بخشش آپ نے کس وجہ سے کی. جرت ہو جائے گی بات کرنے کی, جب بخشش ہو جائے گی تو جرت ہو جائے گی, ناز درجہ ناز میں آ جائے گا. پہلے تو جو ہے جہنم کو دیکھ کے بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جائے گا, اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے, ہو گیا نا. لیکن جب بخشش کے فیصلے ہو گئے اب آواز نکلنے لگ گئی, آواز نکلنے لگ گئی. جیسے ایک واقعہ آتا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کو سنا کر مسکرائے اور اتنے ہنسے یعنی کیا آپ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. آپ وسلم کا زیادہ سے زیادہ ہنسنا یہ ہوتا تھا کہ دندان مبارک ظاہر ہو جاتے تھے, قہقہ نہیں لگاتے تھے, قہقہ کی آواز نہیں نکلتی تھی. ہم لوگ تو قہقہ مار لیتے ہیں اللہ معاف فرمائے ہمیں بے اختیار, لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے ہنسنے کی وہ دندان مبارک بانچے کھل جانے سے بانچے کھل جاتی. اب اس کیا عرض کروں, جب یہ بات آتی ہے تو ہمارے میرے جو بزرگ ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں. میں نے اپنے شیخ اول حضرت اقدس مولانا مولوی یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, میں نے یہ بات بہت یہ نوٹ کی کہ حضرت حتی الوسع صرف ان کے دندان مبارک نظر آتے تھے جب حضرت بہت ہنستے تھے, آواز بہت کم نکلتی تھی, منہ بالکل بانچے کھل جاتی تھی. تو اس وقت مجھے یہ حدیث شریف آنند صاحب کا یہ یاد آتا تھا کہ آپ کا ہنسنا بھی ماشاءاللہ سنت کے مطابق, بہت کم کبھی ہلکی پھلکی آواز نکلی ہوگی. تو کس موقع پہ نہیں ہوئے, فرمایا جو سب سے آخری جنتی جنت سے نکالا جائے گا پتہ نہیں کتنے سال جلنے کے بعد, لاکھوں کروڑوں کتنے سال. اللہ معاف فرمایا آج ہم میں ایک طبقہ ایسا آ گیا کہتا ہے ارے ہمیں جہنم میں جانا ہی ہے, ہمیں تو جہنم میں جانا ہے. ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہا, میرے سامنے وہ لوگ ہیں جو دوازب رشوت لے رہے ہیں, دوازب رشوت لے رہے ہیں اور کوٹھیوں پہ کوٹھیاں بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں, وہ مجھ سے نہیں کہتے, کسی جس سے کہتے ہیں اس کی بتائی ہوئی بات کرو. وہ میرے ساتھ اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو وہ کبھی سمجھا دیتے ہیں, بڑے اعلیٰ افسروں میں سے جو یہ کام کر رہے ہیں کہ بھائی یہ چھوڑ دو, بھائی کب تک لیتے رہو گے, حرام مال سے تم جو ہے اور عمرہ بھی کر رہے ہو جا کے اسی پیسے سے, اور یہ اللہ ہمیں تو جہنم میں جانا ہے بھائی, جتنا کما لیں کھا لیں بس, اللہ معاف فرمائے. کہ وہاں جو نقشہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ دور سے نظر آئے گی آگ, دور سے نظر آئے گی. تو خیر وہ جو آخری جہنمی نکالا جائے گا تو وہ یہ التجا کرتا ہوگا داروغہ جہنم سے, داروغہ جہنم کا نام کیا ہے مالک, اور داروغہ جنت کا نام کیا ہے رضوان. تو مالک سے وہ یہ کہے گا بھائی میرے مجھے صرف تم کنارے میں بٹھا دو, بس اتنی تم سے درخواست ہے کہ مجھے یہاں سے نکال کر کے کنارے میں بٹھا دو, بس اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو اللہ کے حکم سے کتنے عرصے تک وہ مانگتا رہے گا پتہ نہیں کتنے ہزار برس کتنے, تو وہ اس کو اٹھا کے کنارے بٹھا دیں. اب کنارے پہ جب بٹھائیں گے تو اسے دور ایک درخت نظر آئے گا اس جہنمی, اب وہ مچلنا شروع ہو جائے گا کہ بھائی تمہاری بڑی مہربانی تم مجھے یہاں سے اس کو درخت تک بٹھا دو. بس وہ کہے گا تو نے کہا تھا یہاں بٹھا دے, یہاں سے کہیں اور کچھ نہیں مانگے گا. پھر مانگ رہا ہے نہیں نہیں بس بس بڑی التجا ہے تمہاری، ہاتھ پیر جڑے گا اس کی بہت، کہ بس مجھے تم یہاں سے بس وہاں بٹھا دو، بس میرا وعدہ ہے کہ میں تم سے اور کچھ نہیں۔ پتہ نہیں کتنے سال اس طرح وہ مانگتا رہے گا مانگتا رہے گا، تو اللہ کے حکم سے وہ اسے وہاں سے اٹھا کے درخت تک بٹھا دے گا۔ اب درخت پہ بیٹھنے کے بعد اب اسے جنت کا دروازہ نظر آ جائے گا دور میں کہیں، سمجھ گئے نا؟ اب تو بس جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا پھیل جانا، اب تو بالکل چاروں ہاتھ پاؤں سے پھیل جائے گا، بھائی مجھے ہاتھ پہ جڑے گا، مجھے بس یہ دروازے تک پہنچا دو، بس میں تم سے میرے سارے سب کچھ لے لو، جو جس طرح سے بھی وہ التجائیں کرے گا، اس کی التجا کر کر کے کہے گا کتنے عرصے تک نہ مالو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ وہاں اس کو دکھائے گی جنت۔ اب کیا کہے گا آخر میں؟ اب اللہ سے مخاطب، یا اللہ تو نے مجھے جہنم کے نچلی تہ سے نکال کر کے یہاں تک پہنچا دیا، اب تو یہ اب یہ تیری شان سے وعید ہے کہ تو مجھے اندر داخل نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اندر داخل فرما دیں گے۔ تو اس موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر رگڑائی منجھائی کے جنت نصیب فرما دے۔ فرمایا کہ جو مسلمان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب برائے عذاب نہیں ہوگا، بلکہ اس کی صفائی کی جائے گی، ہے نا؟ اللہ بچائے قبر میں جو تکلیف دی جائے گی، جو کثر دنیا میں رہ گئی ہے اس کی صفائی میں تزکیے میں وہ وہاں دے کر کے پوری کی جائے گی، پھر بھی بچ جائے گی تو اللہ حفاظ فرمائے جہنم میں ہے۔ جہنم میں اس کی کیا ہے؟ بالعذاب نہیں ہے، بلکہ اس کی جو ہے صفائی کے لیے اس کو عذاب دیا جائے گا کہ یہ پاک صاف ہو جائے، ہے نا؟ تو اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ دنیا میں ہی پاک صاف ہو جاؤ، یہ جو مجازات کراتے ہیں اللہ والے دنیا میں اور نواحی سے روکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرو، اعضاء و جوارے کا استعمال صحیح کر لو، آنکھوں کا استعمال، زبان کا استعمال، کانوں کا استعمال، سارے اعضاء جوارے کا، دل و دماغ کا، مرنے سے پہلے پہلے کہ یہیں اپنا تزکیہ کرا لو، ہے نا؟ اپنے آپ کو بنا لو، سوار لو، روح پاک و صاف ہو جائے اور نفس مطمئنہ بن جائے، تاکہ نفس مطمئنہ کی جو بشارت ہے وہ دنیا میں مل جائے، تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا؟ نہ موت کے وقت، نہ قبر میں، نہ حشر میں کوئی تکلیف ملے گی۔ نفس لوامہ سے نکل کر کیا آ جائے؟ نفس مطمئنہ، نفس امارہ۔ سب سے پہلا جو نفس ہے وہ امارہ ہے، جس پر بدی کا غلبہ، جس پر خباثت کا غلبہ، نافرمانیوں کا غلبہ۔ جب آدمی کسی اچھی صحبت میں آنے لگتا ہے اور اس کے اندر کچھ تبدیلی آنے لگتی ہے تو کچھ نیکی کا چسکا لگتا ہے، کچھ جذبات اچھے ہونے لگتے ہیں، کچھ عوامل پہ چلنے لگتا ہے، نماز، اذکار، تلاوت وغیرہ، لیکن ابھی پورا نہیں نکلا، ابھی گناہ بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ، نافرمانیاں بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے نفس لوامہ، پہلا مارا تھا، دوسرا لوامہ۔ اب یہ محنت میں لگا ہوا ہے، اس پر بس نہیں کری اس نے کہ مطمئن ہو گیا کہ نہیں صاحب تو میں نمازی ہو گیا ہوں اور میں اب تلاوت بھی کرتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، اگر گناہ نہیں چھوڑتا تو کیا ہو گیا، گانے بجانے نہیں چھوڑتا تو کیا ہو گیا، عورتوں سے ملنا جلنا نہیں چھوڑتا تو کیا ہو گیا، حرام نہیں چھوڑتا تو کیا ہو گیا، یہ نہیں لگ گیا کہ نہیں بھائی مجھے حرام بھی چھوڑنا ہے، مجھے نظروں کا استعمال بھی صحیح کرنا ہے، مجھے زبان کا استعمال بھی صحیح کرنا ہے، مجھے حقوق کی ادائیگی بھی کرنی ہے، میں نے جس کا حق دبایا ہوا ہے اس کا حق واپس کرنا بھی ہے، سارے حقوق کی ادائیگی کی فکر میں لگ گیا تو یہ صحیح رخ پہ چل رہا ہے. جب تک نافرمانی چھوڑنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، اہمیت پیدا نہیں ہوئی، ابھی رخ میں کمی ہے، رخ پکڑنے میں، جس کو کہتے ہیں ٹریک پہ آنے میں کمی ہے. ابھی اب یہ دوڑ نہیں سکتا، ٹرین پٹری سے اتر جاتی ہے تو کیا ہے، آپ اس کو چلا سکتے ہیں؟ جب تک وہ پٹری پہ نہیں آئے گی دوڑے گی نہیں، ہے نا. تو اس کی روحانی پرواز جو ہے جب پیدا، جب شروع ہوگی صحیح معنوں میں، کہ جب یہ نافرمانیوں کی نفرت اور گھن اس کے دل میں آئے گی اور یہ نافرمانیوں کو بھی چھوڑنا شروع کرے گا اور اس کو مقصود بنائے گا کہ بھائی اس کے چھوڑے بغیر گزارا نہیں ہے، اور جب یہ ساتھ سمجھ میں آ گئی اور لگ گیا کہ مجھے اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ، جس کو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ذکر مثبت کے ساتھ ذکر منفی بھی کرنا ہے. جب یہ دونوں ذکر ہوں گے، ذکر مثبت اور ذکر منفی، تو مائنس پلس تار جب ملتے ہیں تو بلب روشن ہوتا ہے. صرف ایک پلس پلس کیے جاؤ، چاہے اتنا موٹا تار لگا دو، کیا ہوگا؟ بلب نہیں جلے گا. دونوں ضروری. تو اس لیے جب یہ اس طرف بھی توجہ ہوگی اور ترک کرنا شروع کر دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے نفس مطمئنہ میں آئے گا، جس کی تعریف ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہتے ہیں نا، باپ جو ہوتا ہے جب گھر آتا ہے تو بچوں کو دکھاتا ہے، دیکھو میرے جیب میں کیا ہے، اور بچہ لپکنے لگتا ہے کہ ابا لائیں کچھ، ٹافی لائیں، چاکلیٹ لائیں، اس کی جو من پسند چیز ہے، اس کو معلوم ہے نا باپ کو کہ اس کا من پسند کیا چیز ہے، اور پھر اس کو پہلے للچاتا ہے تھوڑا سا پھر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا کر رہے ہیں؟ رجوع کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ابھار رہے ہیں، شوق ابھار رہے ہیں کہ نفس مطمئنہ میں آؤ، تاکہ تم میرے فتح کلی بے فی عبادی، میرے بندے، کون سے بندے؟ نیکوکار بندوں میں آؤ گے. تم میرے نیکوکار بندوں میں آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ وط کلی جنتی، پھر جنت میں جاؤ گے. پہلے ان کی صف میں آؤ گے، نیکوکار بندوں کے صف میں آؤ گے جو میرے پسندیدہ ہیں، والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ان کا ساتھ کتنا حسین ہے، ان کا ساتھ کتنا پیارا ہے. یہ سارے اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کو دعوت ہے، ہم لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ نفس مطمئنہ بنو گے تو یہ انعام ہے. تو فرمایا کہ یہ جو اللہ بچائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن جو مسلمان کو جو عذاب اگر دیا جائے گا تو وہ بالعذاب نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی رگڑائی، صفائی، منجھائی کے لیے ہوگا، اور پھر اس کو صاف صوف کر کے پھر جنت داخل کر دیں گے. اس نے کیا فرمایا کہ دنیا میں تیری محنت کر لو، اپنے اخلاق کی اصلاح کر لو، معاملات کی اصلاح کر لو، معاشرت کی اصلاح کر لو، دین کو صرف ایک خانے میں محدود مت کرو کہ بس عبادات میں محدود کر دیا. سارے شعبے ہیں دین کے اور سارے ضروری ہیں. ادخل فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو. اللہ تعالیٰ نے صرف نماز کی دعوت نہیں دی ہے، پورے دین کی دعوت دی ہے، پورے دین کی. ہاں یہ صحیح ہے بھائی، اب کوئی کہے کہ ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، اتنی برائیاں ہیں، اتنے مسائل ہیں، اتنے یہ ہیں، اتنے وہ ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. ہم سب کا ایک ہی حال ہے، ہم سارے ایک ہی کشتی کے سوار ہیں بھائی، ہم سارے ایک کشتی کے سوار ہیں. اور یہ تو ایک مذاکراتی عمل ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے باقی سن رہے ہیں، لیکن یہ ہم سب اسی اس سے گزر رہے ہیں. کشتی ایک ہی ہے ہم سب کی. تو ہمارے لیے کیا ہے پھر؟ کہ جو کمی کوتاہی ہو اس کا تدارک استغفار سے کیا جائے. لیکن اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اس کو اپنے دل کے اندر داخل کرنا چاہیے کہ اس آیت شریفہ کی اہمیت تو ہر زمانے میں ہے اور رہے گی. کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کا اطمینان و سکون کس پر ہے؟ صرف اللہ کے ذکر میں ہے. لیکن فی زمانے نہ، ہم لوگ جن جن مسائل سے اس وقت گزر رہے ہیں اور ہم نے جو سمجھ لیا ہے غلط فہمی سے کہ بھئی فلاں چیز کر لیں گے تو ہمیں سکون مل جائے گا، فلاں کر لیں گے تو سکون مل جائے گا، فلاں کر لیں گے تو سکون مل جائے گا اور ہماری بے چینی دور ہو جائے گی، اطمینان وہ ہو جائے گا، یہ غلط فہمی ہے. جیسا حضرت والا نے فرمایا ایسے کہ اے سی ایئر کنڈیشنر ٹھنڈا ڈبا، سادے لوگوں کی زبان میں بولو ٹھنڈا ڈبا. تو فرمایا حضرت نے کہ یہ تمہاری ظاہری کھال کو تو ٹھنڈا کر دے گا، گرمی لگ رہی ہے پسینہ آ رہا ہے کیا ہوا، ظاہری کھال تو ٹھنڈی ہو جائے گی لیکن دل میں جو آگ لگی ہے اس کو یہ ایسی ٹھنڈا نہیں کر سکتا ہے. اس کو وہ آنسو ٹھنڈا کرے گا کہ جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے. اس آنسو کے قطرے میں وہ طاقت ہے کہ وہ جہنم کی آگ جو دنیا سے 70 گنا زیادہ ہے. اور اللہ کی پناہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنمی کو جب جہنم سے نکال کر اگر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو اس میں نیند آ جائے گی. یہ آنسو وہ ہے، یہ اس کے دل کو ٹھنڈا کرے گا، اس دل کی آگ کو یہ ایسی نہیں کرے گا. حضرت نے فرمایا کہ یہ ہمیں آج خاص طور پر اس زمانے میں سمجھنا چاہیے کہ جو ہم پتہ نہیں کن کن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور الجھے ہونے کے بعد پھر ہم اسی حل کرنے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہماری نظر وہیں پر محدود رہ جاتی کہ ہم یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں. اور جو سب کا منبع ہے، سب کی جو کنجی ہے، ادھر توجہ نہیں. وہ کنجی یہ ہے جی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کی اہمیت ہے لیکن اس کو سیکھنا ہے کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کس کو کہتے ہیں اور کس طرح کرنا ہے. اللہ کے ذکر کی کئی قسمیں، تلاوت کلام مجید یہ اللہ کا ذکر، مسنون اذکار صبح اٹھنے کی دعا، رات سونے کی دعا، استنجا خانے جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، اندر داخل ہونے کی دعا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اذکار ہیں، یہ سارے مسنون اذکار ہیں. اس کے علاوہ اذکار ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر درود شریف استغفار وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اذکار. اور نیز دل کی صفائی کے لیے جس کا ذکر اس جو شروع میں نے حدیث شریف عرض کی کہ جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی، مفہوم ہے؟ تو خاص وہ ذکر اللہ اللہ کا ذکر، اس کے انسانی اصلاح میں کیا اثرات ہیں. ذکر بالجہر جو کہتے ہیں، اللہ کا نام لینا، کتنی تعداد میں لینا، کس وقت لینا ہے، کیسے لینا ہے، اس کی بھی تفصیل ہے. تو وہ ذکر جو ڈائریکٹ دل پہ اثر کر رہا ہے، جس کا نشانہ دل ہے. اور دل کے متعلق کیا فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جائے. وہ قلب, اور وہ قلب ہے, دل ہے, اس کا نشانہ وہ ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کہاں ضرب لگ رہی ہے؟ دل پہ لگ رہی ہے. کسی بچے سے پوچھا کسی نے کہ بیٹا دل کہاں ہے, تو اس نے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا, یہاں یہاں نہیں ہے دل, دل یہاں سینے پہ. تو یہ ضرب جو لگتی ہے دل پہ لگتی. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ, ضرب کہاں لگ رہی ہے؟ دل پہ لگ رہی ہے. اللہ 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 اللہ, ضرب کہاں لگ رہی ہے؟ دل پہ لگ رہی ہے. اللہ 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 اللہ, دل پہ ضرب لگ رہی ہے. تو ایک ذکر یہ. حضرت مجذوب, خواجہ عزیز الدین مجذوب غوری, ڈپٹی کلکٹر انگریز کے زمانے میں, تو انہوں نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت, حضرت نے فرمایا کہ بھائی ذکر پوچھ کے کرو, کتنا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے پوچھ کے کرو. جیسے ایک صاحب کو ذکر بتلایا 1000 دفعہ کرو. انہوں نے جب ذکر شروع کیا تو کیا کہنے, اللہ کے نام میں کیا لذت ہے, اللہ اللہ اینچے شیری مستے نام, شیر و شکر می شود جانم تمام. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا نام تو وہ نام ہے کہ جب میں لیتا ہوں تو میری زبان اور جسم پورا میٹھا ہو جاتا ہے, شیر و شکر ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بزرگ تھے, کیا نام تھا, سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ آئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کیا, مولوی جی ایک بات کہوں, جی کہ فرمائیے, جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے, یہ ان کی زبان تھی. پھر فرمایا مولوی جی سچ بولوں, جب میں اللہ کا نام لوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے. تو حسی ذائقے میں بھی لذت آ جاتی ہے اور وہ اس کی مٹھاس آنے لگتی ہے. اللہ کے نام کی کیا جو ہے وہ کیا شان ہے. حضرت ثانی نے تمہیں فرمایا کہ دیکھو بھائی, وہ ایک کو بتایا ذکر 1000 مرتبہ کرو, وہ ایسا مزہ آیا, ایسا مزہ آیا کہ وہ کیے جائیں کیے جائیں کیے جائیں, اور ایک دم سے ان پہ جذب تاری ہو گیا, اٹھ کے گھومنے لگے اور جا کے وہاں کنواں تھا اس میں چھلانگ مار دی. وہ تو اللہ کا کرم تھا کہ خشک تھا کنواں, گہرا نہیں تھا. اب شور مچ گیا, وہ بھائی وہ گر گئے اندر, جا کے دیکھا نکالا, پانی وانی چھڑکا ہو. حضرت نے پہلے تو خوب ان کی جو ہے رگڑائی کی پہلے, اس کے بعد جو ہے فرمایا دیکھو جتنا ذکر بتلایا جائے وہ اتنا ہی کرو, اس سے بڑھو نہیں, ہے نا. یہ ذکر جو ہے ایک دن میں ہی بچے کو تم شیرینی کھانے والا, شیر دودھ پینے والا, اس کو بریانی کھلا دو گے تو کیا ہوگا. اس لیے آہستہ آہستہ استعداد پیدا کرو اپنے اندر اور پھر بڑھاتے جاؤ. 1,25,000 کیا جی, 1,25,000. اے حضرت مجذوب تھے, 51,000 ذکر کرتے تھے جب خانقاہ حاضر ہوتے تھے, روزانہ یومیہ, مہینے میں نہیں بتا رہا ہوں, یومیہ 51,000 ذکر کرتے تھے اللہ اللہ کا, اور 1,25,000 جو ہے بزرگوں سے منقول ہے جی. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت ذکر تو ذکر ہے, اللہ کا نام ہے, اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھو بھائی سوال پیدا ہوتا ہے نا دل میں, جو خاص طور پر اس راستے پر نہیں چلے اور وہ, تو ان کے دل میں ایسے اعتراضات آ جاتے ہیں یا اشکالات آ جاتے ہیں. اللہ کی پناہ. تو انہوں نے فرمایا دیکھو میاں, تلوار یا چھری کاٹتی ہے نا, چھری کا کام کیا کاٹنا, تلوار کا کام کیا کاٹنا, لیکن کب کاٹتی ہے, جب کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو بس سمجھ میں آ گئی بات, سمجھ میں آ گئی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ہوتے ہیں وہ دماغی طور پر غیر متوازن ہو جاتے ہیں, ہے نا, سستہ الفاظ استعمال کروں تو غیر متوازن ہو جاتے ہیں, گدو بندر لے آنا پڑتا ہے ان کو. تو کیا ہے جی, وہ وظیفہ کر لیا تھا, فلاں کتاب پڑھ لی تھی, اس میں لکھا ہوا تھا یہ اتنی دفعہ پڑھ لو فلاں کام کے لیے, اور فلاں کام کے لیے اتنی دفعہ پڑھ لو. اب وہ پڑھتے رہے یہ حال ہو گیا ان کو. تو کیوں بھائی, اللہ کا نام تو عظیم ہے, یہ کیوں ہو گیا ان کے ساتھ؟ اسی لیے ہو گیا کہ انہوں نے اپنی استعداد کے مطابق نہیں پڑھا, کسی کی رہنمائی میں نہیں پڑھا. صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر چلتے تھے, یہ صحابہ کا طریقہ تو دیکھیں, پوچھ کر اپنے لیے معمولات طے کروا رہے ہیں معمولات. ایک صحابی نے معمول طے کروایا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابھی وہ صحیح سے مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے, انہوں نے غالباً روزے رکھوا لیے ایک دن چھوڑ کر کے, پہلے پورے مہینے رکھتے تھے سال کے 365 دن. تو آج اس نے فرمایا کہ تم کم کر لو, کچھ مہینے میں 3 دن اس طرح فرمایا. انہوں نے کہا رسول اللہ میں اپنے اندر طاقت پاتا ہوں اس سے زیادہ کی, تو فرمایا 10 کر لو. پھر مزید ہوئے کہ یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت پاتا ہوں. تو ان کی ضد پر کہہ لیں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن چھوڑ کے فرمایا, ایک دن کا وقفہ کرو بیچ میں. تو آخر زمانے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شروع والی بات مان لیتا. اب آخر میں تنگی ہوئی, لیکن اب طے کرا چکے تھے. ایک صحابی نے کو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال نہیں کرنا. اب ان کا یہ عالم تھا کہ اونٹنی پر ہیں اور چھڑی گر گئی ہے, معمولی سی چیز ہے چھڑی, ٹھیک ہے نا, اوپر سے گر گئی. اب وہ اونٹنی کو نیچے بٹھا رہے ہیں, اترتے ہیں, چھڑی کو اٹھاتے ہیں, پھر اوپر بیٹھتے ہیں. کس نے کہا بھائی یہ کیا آپ مانگ لیتے چھڑی, اتنی محنت کرائی اونٹنی کو بھی آپ نے بھی کی. فرمایا نہیں, میں نے آج اصل سے وعدہ فرمایا کہ میں کسی سوال نہیں کروں گا. یہ بھی تو سوال ہے. تو یہ سارے معمولات آج اصل طے کرایا کرتے تھے صاحب کرام. تو اسی طرح سے یہ اذکار پوچھ کے چلنے کی چیز ہے. آج بھی اتنا بڑا طبقہ ہے, ہمارے جامع مسجد سمن آباد میں آج سے کئی سال پہلے کا واقعہ ہے کہ اعتکاف میں ایک نوجوان اعتکاف میں بیٹھے. اب نوجوان بیٹھتے ہیں وہ جوشیلے ہوتے ہیں, جذبات ہوتے ہیں, طاقت بھی ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ بس کرتے رہو بس. اب اس کو جب دیکھتے ہیں تو وہ بیٹھا ہوا ہے, تو قرآن شریف پڑھ رہا ہے یا کوئی ذکر میں, سوتے ہوئے بہت ہی کم نظر پڑتی, جاگتا ہی نظر آتا. تو میں نے ایک دفعہ نشاندہی بھی کی کہ دیکھو یہ لڑکا کیا ہوا. بھائی آپ سارے حضرات جو وہاں بیٹھنے والے ہیں گواہ ہیں کہ 9 دن یا 8ویں دن یا 9ویں دن اس کا دماغ بے قابو ہو گیا, بے قابو ہو گیا, بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دی. اس کا بھائی بھی چھوٹا بھائی تھا وہ پریشان. اس کے بعد عید کے بعد پھر وہ آیا میرے پاس, اسے میں نے سمجھایا بہت کہ دیکھو نیند پوری کرو اور یہ ابھی تمہارے لیے کوئی ذکر نہیں ہے. اس کو بہکی بہکی باتیں کر رہا, پھر کہیں جا کے اس کو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی مہینہ لگ گیا اس کو, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ پھر بہتر ہو گیا. یہ تو کتنے ایسے ہیں جو اس میں ذہنی توازن کھو بیٹھتے. تو یہ اذکار ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں اس زمانے میں, خاص طور پر جب بے سکونی عام ہے. ہر شخص خواہ وہ مالدار ہو, خواہ غریب ہو, خواہ وہ بڑے عہدے والا ہو, خواہ چھوٹے عہدے والا ہو, خواہ صاحب اولاد ہو, خواہ بے اولاد ہو, جس کو دیکھو پریشان, جس کو دیکھو مسائل, جس کو دیکھو کچھ یہ وہ ایسے چکروں میں, اور وہ اپنے تئی ان مسائل کو حل کرنے کی تگ و دو میں ہے, اور وہ بیچارہ ظاہر ہے اس کے بس میں تو ہے نہیں, صحیح معلوم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے. تو مسائل بجائے حل ہونے کے, جیسے کہتے ہیں نا, ایک بکری کا ریوڑ جو ہے ایک بکری کو ادھر سے سمیٹو تو دوسرے سے نکل جاتا. اسی لیے صبر و برداشت پیدا کرانے کے لیے انبیاء کرام سے بکریاں چروائی گئی ہیں نا, یہ امتیوں پر تراہم اور وہ ان کے اندر یہ تحمل پیدا ہو. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ ایک بکری چلاتے تھے تو ایک بکری نکل گئی ریوڑ سے, اب وہ اس کے پیچھے چلے اور وہ بھاگی جا رہی اور وہ گر رہی ہے, پڑ رہی ہے, کانٹے لگے, لہولان ہو گئی. پھر کہیں دور جا کے پکڑا اس کو انہوں نے, اب اس کو پکڑ کے بٹھایا, مرہم پٹی کی, صفائی کی اور فرمایا, غصہ نہیں ہوئے, علاج چھری لا بھی جمع کرتا ہوں. دیکھ تو نے اپنے آپ کو بھی تکلیف پہنچائی اور مجھے بھی تکلیف پہنچائی. جس وقت یہ واقعہ فرشتوں نے دیکھا تو سفارش کی کہ یا اللہ یہ شخص تو نبی بنانے کے قابل ہے, جو تراہم اس کے اندر ہے. اس وقت جو ہے انبیاء کا سلسلہ چل رہا تھا, کوئی آج یہ نہ کرے کہ میں ایسی بکری کو جو ہے جا کر کے وہ کروں اور میرے پر بھی وہی نازل ہونا شروع ہو جائے کہ جا تجھے بھی نبی کر دیا. اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا بھائی, ہمارے لیے تو وہاں سے سکون کافی ہے, الحمدللہ سم الحمدللہ. اس زمانے میں تھا تو فرشتوں نے سفارش کی, اللہ ان کو آپ تم یہ تو نبی بنانے کے قابل ہے, اللہ کے مشیت میں تھا ہی ان کو نبی بنانا. بکری سیوا کرنے پر سن لیجئے ایک اور, ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے بھائی کہ وہ تھوڑا سی بیانات میں, دینی مذاکرات میں کچھ ایسی بھی چیزیں سناتے ہیں تاکہ دلچسپی قائم رہے, اس کا بھی نفع ہے. جو غالبا حضرت والا نے سنایا ہے کہ ایک شخص بڑا جو ہے سخت مزاج تھا, تو شادی ہوئی تو پہلے زمانے میں خاص طور پر بیویوں کو پہلے دن ہی اس میں رکھتے ہیں, رو میں رکھتے ہیں کہ بیوی ایک دم ڈر جائے گا, یار یہ بہت سخت آدمی ہے اور مجھے بالکل اس کے سامنے چوں چرا نہیں کرنا ہے. وہ اپنی مردانگی دکھانے کے لیے اور اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ بھائی تمہاری جو شادی ہوئی ہے وہ بہت زبردست عورت سے ہوئی ہے, وہ تم سے بھی چار ہاتھ آگے, دو ہاتھ نہیں چار ہاتھ آگے وہ تم سے بھی. اس نے کہا اچھا, میں کہا ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں کوئی بات. وہاں سے جب رخصتی ہوئی اس کی جس جگہ, تو اس نے ایک بکری ساتھ لے لی اور بیوی کے سامنے بکری کو ڈانٹ کر کہنے لگا, دیکھ تو میرے ساتھ چل تو رہی ہے لیکن اگر جہاں تو نے میں نے کیا تو یہ چھری ہے تیرے لیے. اب وہ چلی, وہ تو بکری کی تو عادت ہے میں میں کرنے کی, اس کو کون روک سکتا ہے بھائی. تھوڑی دیر چلے میں نکالی چھری, کیا دیکھ میں نے کہا تھا یہ, اب اگر کیا تو یہ بس پھیر دوں گا. بیوی تو بڑی ڈر گئی, بھائی تو بڑا عجیب آدمی ہے, یہ جانور کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے, میرے ساتھ کیا کرے گا. پھر تھوڑا آگے چلے, پھر اس نے میں کی, پھر سے نکالی چھری, دیکھ منع کیا تھا تجھے میں نے, پھر کر رہی ہے, تو بس یہ آخری موقع, اب کیا تو بس پھیر دوں گا. اب پھر تھوڑی دور چلی, تیسری دفعہ تیسری جگہ جا کے پھر اس نے میں چھری, اب تجھے نہیں چھوڑوں گا میں, اب چھری نکالی اور بسم اللہ اللہ اکبر. تو بیوی کے دل میں صحیح مانوں کی دھاک بیٹھ گئی کہ یہ واقعی خطرناک آدمی, یہ چھری پھیر دیتے. خیر یہ تو ایک لطیفے کے طور پر تھا, اللہ تعالیٰ ہمیں بھائی اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نام کی حلاوت بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیں, سمجھ گئے نا. لیکن جیسا کہ عرض کیا کہ اللہ کا نام لیتے لیتے پھر صحیح معنوں میں چسکا پڑتا ہے, سمجھ گئے نا. ہاں لیتے رہے آدمی لیتے رہے, حضرت مجذوب نے فرمایا وہ کھول لیں یا نہ کھول لیں در, تیری ہو اس پر کیوں نظر, تو تو بس اپنا کام کر, یعنی صدا لگائے جا, اس کے مزے وزے کے چکر میں مت پڑو, مطلب اللہ کا نام لو, وقت پر معمول پورا کرو. ایک صاحب نے حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا, حضرت جہاں ذکر کرنے بیٹھتا ہوں نیند نہیں لگتی, جہاں ذکر شروع کرتا ہوں نیند نہیں لگتی. تو فرمایا نیند آئے گی کیوں نہیں, کیا اللہ کی رحمت آئے گی تو وہاں نیند نہیں آئے گی, تو بس کیا کرو سو جاؤ, تکیہ لو اور سو جاؤ, نیند میں کبھی مت کرو, پھر اٹھو جاگو طبیعت بحال ہو جائے پھر ذکر کر لو، پھر معمول پورا کر لو، لیکن نیند پوری کر لو. چھ گھنٹے فرمایا، چھ گھنٹے لازمہ نیند پوری کرو، چھ سے آٹھ گھنٹے یہ ہے، ضروری ہے یہ نیند، کم سے کم چھ گھنٹے اور زیادہ زیادہ آٹھ گھنٹے. اس کے بعد پھر جو بھی وظائف ہیں، اوراد ہیں، مشغولیات ہیں وہ کرو. اس لیے کہ نیند کا انسانی صحت پر، زندگی پر بہت بڑا اثر ہے. ایسا وظیفچی نہیں چاہیے جو چڑچڑے دماغ کا ہو جائے اور لگے غصہ اتارنے پڑوسی پر، راہ چلنے والوں پر، دفتر میں، گھر میں. کیا کیا جی، وظیفہ کر رہے ہیں، بہت پڑھتے ہیں یہ، اور نیند پوری کرتے نہیں، تو کیا ہوگا؟ مزاج چڑچڑا ہوگا اور لوگوں پہ وہ لچھتے رہیں گے، چھوٹی چھوٹی بات کو لچھتے رہیں گے. راج صاحب لاہور گئے، وہاں ایک آدمی آیا جو ایسی نفسیاتی مریض تھا. اس وقت نے فرمایا، آپ کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے. وہ بڑا حیران ہوا کہ کوئی وظیفہ نہیں، کہا نہیں کوئی وظیفہ نہیں. مہینے ڈیڑھ مہینے بعد، دو مہینے بعد تقریباً ہنستا وستا چلا رہا ہے. تو کیا ہوا؟ کہ اللہ کچھ بھی نہیں، میں نے وظیفے چھوڑ دیے، جو پڑھتا تھا پتہ نہیں کیا کیا پڑھتا تھا، کسی کے بتلائے ہوئے، الحمدللہ بہتر ہوں اس وقت کافی. میری تو یہ حالت تھی کہ کوئی مجھے سلام کرتا تھا تو میرے منہ سے اس کے لیے گالی نکلتی تھی، دماغ اتنا چڑچڑا ہو چکا تھا. کیا بات تھی؟ کس رہنمائی نہیں مل رہی تھی، رہنمائی نہیں مل رہی تھی، کیے جا رہے تھے. تو پوچھ کے کرنا، کسی کی نگرانی میں کرنا ہے ضروری. جیسے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے، پانی کے بغیر مچھلی کیسے تڑپتی ہے، نکالو اس کو باہر اور کیسے پھدک کے اندر جاتی ہے، ایسے مومن کے لیے اللہ کا ذکر ہے کہ اس کے بغیر وہ رہتا نہیں ہے. جی، اور جتنی گہرے پانی میں مچھلی رہے گی اتنی زیادہ ٹھنڈ میں رہے گی، اتنے زیادہ مزے میں رہے گی. اوپر کی سطح پر گرمی ہے، دھوپ ہے، اندر کی سطح پہ ٹھنڈی ٹھنڈ ہے. تو ایسے ہی جتنا گہرا ذکر ہوگا اتنا زیادہ کیا ہوگا، اطمینان قلب ملے گا، سکون قلب میسر آئے گا. اس لیے ذکر تو ہے لازمی، اس کے بغیر تو گاڑی چلتی نہیں بھائی. تین چیزیں ہیں اس راستے میں دین پر چلنے کے لیے، نسخہ جو ہے اس میں تین اجزاء ہے نا. ایک ہے صحبت شیخ، جس کو ہم نے اپنا بڑا بنایا، اس سے ہمیں عقیدت ہے، کسی جو ہے سلسلے سے اور بزرگوں کی طرف سے اجازت بھی ہے، اعتماد ہے بزرگوں کا. تو پہلی چیز فرمایا صحبت شیخ ہے. دوسری چیز پھر اس سے پوچھ کر ذکر کا کرنا ہے. اور تیسری چیز ترک معاصی، گناہ کو چھوڑنا ہے. یہ تین اجزاء جب مل جائیں گے تو چوتھا کیا ہے؟ اللہ کا فضل. پھر اللہ کا فضل ہو گیا تو ولی اللہ ہو جائے گا، انشاءاللہ صاحب نسبت ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں متقی، متقی ہو جائے گا. تینوں چیز ہونی چاہیے، کوئی ایک اجزاء کم ہوگا تو پھر مشکل ہے. صحبت شیخ تو اٹھا رہا ہے، ذکر کی طرف سے لاپرواہی. تو برسوں صحبت میں جا رہا ہے، برسوں بیان سن رہا ہے، لیکن کیا ہوگا؟ کچا ہوگا. اس کے معاملات صحیح نہیں ہوں گے، لوگوں کو تکلیف دینے والا ہوگا، لوگ دیکھ دیکھ کر اس کو دین سے بدزن ہوں گے، اور اس شیخ سے بھی بدزن ہوں گے جس کا وہ مرید ہے، اور اس سلسلے سے بھی بدزن ہوں گے جس سلسلے کے میں وہ داخل ہے. وہ دیکھ کے اس کو یہی کہیں گے، دیکھو یہ کیا سیکھا ہے اس نے، اس کا بدگوان ہو جائیں گے نا وہ اس سلسلے. تو کسی بھی ایک چیز میں کمی نہیں آنے دینا ہے. صحبت شیخ بھی ہے کثرت سے. کونو مثلونا، صحابہ کرام جب جاتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ ہمارے جیسے ہو جاؤ. ان کی دعوت کیا ہوتی تھی غیر مسلموں میں؟ کونو مثلونا، ہمارے جیسے ہو جاؤ. انہوں نے آزاد صاحب کے رنگ کو ایسا سوار اپنے اوپر طاری کیا تھا، ایسے رنگ میں رنگے تھے کہ صرف قتلہ ہو گئے تھے، اللہ کے رنگ والے ہو گئے تھے وہ. تو دھڑلے سے کہتے تھے جرت سے کہتے تھے ہمارے جیسے ہو جاؤ, کیا اعتماد ہوگا انہیں اپنے اپنے اپنی حالت پر. سوچئے کہ اپنے اپنے آپ کو دین کہہ رہے ہیں کہ دین ہم دین ہیں, ہمارا ہر عمل دین ہے, کون مثل ہونا ہمارے جیسے ہو جاؤ. ایسے نہیں فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے, اصحابی کن نجوم تو بھائی یہ مقتدی تم ہدے تم, کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند, جس کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. ایسے تو نہیں فرما دیا, ان کی دعوت یہ ہوتی تھی کون مثل ہونا. تو بھائی شیخ تلاش کرو, حسن عقیدت کو قائم رکھو, یہ اس راستے کا سرمایہ ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ضیاء القلوب میں تحریر فرماتے ہیں, حضرت کی مشہور کتاب ہے, ان کی ولایت میں تو کسی کو شبہ نہیں ہے نا. زندہ آدمی ہو تو اس کی ولایت میں شبہ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ مدار خاتمے کا, جو دنیا سے چلا گیا اور ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو اس کی ولایت میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, حکیم الامت مجدد الملت حضرت فرما رہے ہیں کہ میرے شیخ ضیاء القلوب میں تحریر فرما رہے ہیں, جو اپنے شیخ کے لیے جتنا زیادہ حسن ظن رکھے گا اس کو اتنا ہی نفع ملے گا. کتنی اہمیت ہے اس چیز کی, جتنا زیادہ حسن ظن رکھے گا اپنے شیخ کے لیے اس کو اتنا ہی نفع ہوگا. لکھنے والا کون ہے اور اس کو نقل کرنے والا کون ہے, تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اس راستے میں اس بات کی کتنی اہمیت ہوگی. اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھائی جس کے پاس آنا جانا شروع کیا جائے یہ دیکھ لیا جائے کہ شرح پہ چلنے والا ہے, متبع سنت ہے, اللہ معاف فرمائے, فاسق کو فاجر تو نہیں ہے, بدعتی تو نہیں ہے, سنت کی اتباع کرنے والا ہے, شریعت کا اہتمام کرتا ہے. ہاں لیکن اگر اس سے کبھی کبھار کوئی ایسی بات دیکھے مثلا تو ایک دم سے بدگمان بھی نہیں ہو جائے. جیسے ہمارے شیخ کو کسی نے کہا کہ بھائی آپ کے جو شیخ ہیں کون, حضرت مولانا رحمۃ خردوئی رحمۃ اللہ, وہ تو بہت وہ ہیں, بڑے جلالی ہیں وہ, سمجھ گئے نا. تو حضرت نے فرمایا میں نے اپنے شیخ کو ولی مانا ہے, نبی نہیں مانا, اور ولی سے خطا ہو سکتی, اگر ان میں کوئی ایسی چیز ہے تو کوئی ایسی بات نہیں, بشری تقاضا بھی ہوتا ہے بعض اوقات, لیکن میں ان کا رتبہ جانتا ہوں, ان کی للہیہ جانتا ہوں, ان کا تقویٰ جانتا ہوں, ان کا اخلاص جانتا ہوں, تو ایک کوئی اتنی معمولی سی چیز دیکھ کر میں ان سے بدگمان ہو جاؤں, یہ تو شیطان کی کوشش ہے. شیطان دیکھتا ہے کہ اس کو یہاں سے فائدہ ہو رہا ہے, اس کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے, اور یہ اگر یہاں لگا رہا تو ولی اللہ ہو جائے گا, تو کیا کرے گا, وہ بدگمان کرے گا, ایسی ایسی چیزیں اس کے سلسلے لائے گا کہ وہ تو یہ ہے, وہ تو دیکھو ایسے کہہ رہے تھے یا وہ یہ کر رہے تھے, فلاں کے ساتھ ایسے کر دیا, بس راستہ صاف کر دیا. جہاں بدگمانی آئی, عقیدت میں کمی آئی, اب اس کا چلنا مشکل ہے, اب اس کا چلنا مشکل ہے. اس لیے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو تمہارے شیخ سے بدگمان ہو اس کے سائے سے بھی بچو. جی اس لیے کہ اس کی صحبت تمہیں اس سے دور ہی کرے گی, نزدیک نہیں کرے گی شیخ سے, ہاں اس سے دور ہو جاؤ. معروف فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کسی اللہ والے سے عقیدت ہو جائے تو اپنی عقیدت کی حفاظت. یہ بہت بڑی دولت ہے, اس کو اس میں کمی نہ آنے دو. بزرگوں نے اس پہ کتابوں کی کتابیں لکھی ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کہاں سے کہاں پہنچے وہ لوگوں کو شیطان گرا دیتا ہے نیچے, سمجھ گئے, اچھی خاصی پرواز کی ہوئی راستہ چلے ہوئے نیچے آ گئے, سمجھ گئے نا. اللہ کی پناہ. تو تین چیز عرض کی میں نے, صحبت شیخ اس کی بڑی اہمیت ہے, دوسری چیز ذکر اللہ کا اہتمام, پوچھ لے آدمی اپنے مربی سے میں یہ اذکار کرتا ہوں, میں یہ اذکار کرتا ہوں, یہ کرنا چاہیے, مجھے کرنا چاہیے. شیخ کو فرمایا حکیم بھی ہونا چاہیے, کون سا حکیم, حکمت والا, وہ دوائی والا حکیم نہیں, وہ ہے اگر تو بہت اچھی بات ہے، مالج بھی اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ مالج اس کی جسمانی بھی اس کو سمجھے گا اور روحانی کو بھی سمجھے گا، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے. لیکن ویسے وہ اس میں تدبر اور فراست ہونی چاہیے کہ مجھے میرے کس آدمی کو کتنی دوا کی ضرورت ہے، کتنی اس کو اذکار کی ضرورت ہے، کتنی اس کو فنا چیز کی ضرورت ہے نا. اور تیسری چیز ہے ترک معاصی، گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتا رہے، لاپرواہ نہ ہو جائے کہ نہیں بھائی کوئی معاصی کو بس ہم تو ہمارا ہی کافی ہے، یہ سب مٹا دے گا. یہ اگر جذب سوچ رہی تو گاڑی پھر عبادت گزار ہو جائے گا، یہ عابد ہو جائے گا. لیکن عاشق عبادت گزار نہیں ہوگا. عاشق عبادت گزار وہ ہوگا کہ جو معاصی کو چھوڑنے والا ہوگا. اس لیے کہ معصیت تو اللہ سے دور ہی، اللہ ان اولیاءہ الا المتقون، میرا کوئی دوست نہیں لیکن جو مجھ سے ڈرتا ہے متقی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام چھوڑ دے عبادت گزاروں میں شمار ہو جائے گا، عابدوں میں شمار ہو جائے گا، گناہ چھوڑ دے. اتق المحارم، حرام چھوڑ دے. آج ہم دیکھو حرام حرام، ہمارے کوئی استعداد نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو بدزن ہو رہے ہیں عابدوں سے، عبادت گزاروں سے، نمازیوں سے، حاجیوں سے، ان کے منہ پہ شکایتیں ہوتی ہیں. مجلس میں بیٹھتے ہیں، نجی مجلس میں صاف کہتے ہیں کہ دیکھیے ابھی ہمارے ادارے کے ایک بہت بڑے آدمی، انہوں نے خود یہ بات مجھ سے کہی کہ ماشاءاللہ اس ادارے میں نمازی تو بہت ہیں لیکن ان کے معاملات بہت گڑبڑ، کام چوری اور دیگر چوریاں وغیرہ وغیرہ، تو نمازی تو بہت ہیں. تو کیا کہ جو ویسے جو لوگ ہیں وہ بھی بدن ہو جاتے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر کے. اس لیے اپنی اصلاح کرنی ضروری ہے بھائی. ہم کسی اللہ بچائے کہ کسی کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ تو نہ بنے نا ہم. اپنا نقصان تو اپنا کر ہی لیا، اللہ کی پناہ دوسرے کا بھی. لیکن خیر انہیں بھی عقل و شعور ہونا چاہیے، انہیں بھی عقل و شعور ہونا چاہیے کہ آپ کسی فرد کو سامنے رکھ کر کے جو ہے دین سے بدزن ہو، یہ کیا بات ہوئی ہے بھائی؟ دین کی تعلیمات تو نہیں ہے یہ، اور یہ آپ کو ہی پتا ہے کہ ہاں بھائی دین کی تعلیمات نہیں ہے. ہاں یہ لوگ عمل نہیں کر رہے تو دوسری بات ہے، آپ عمل کریں. بس ہے نا کہ بھائی داڑھی داڑھی رکھنے والے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو آپ داڑھی رکھ کے آپ ایسا نہ کریں ہے بھائی. داڑھی والے تو بعض سے اتنے وزن داڑھی والوں سے، ایک صاحب وہ سائیکل چلا کر کے تھوک دی جا کے داڑھی چون کے، تو کہتے ہیں داڑھی رکھتے ہو اور بریک نہیں لگاتے، داڑھی رکھتے ہو اور بریک نہیں لگاتے. تو کیا کہتے ہیں بھائی داڑھی ہے کوئی بریک تھوڑی ہے. تو ہر چیز میں داڑھی، بریک نہیں لگا تو وہاں بھی داڑھی آ گئی. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تو بلا وجہ دل کے پھولے پھوڑنے والی بات ہو گئی. اللہ کی پناہ، استغفر اللہ. بس اللہ ہمیں توفیق دیں بھائی ذکر کو ہم جو ہے اہمیت دیں اپنی زندگی میں. اگر ہم صحیح معنوں میں چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آ جائے، دیکھیے مسئلے مسائل رہیں گے، یہ دنیا کا حصہ ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ جہاں میں نے ذکر شروع کیا اور میرے سب مسئلے چھو ہو گئے. یہ دنیا ہے، اس میں یہ چیزیں رہیں گی. لیکن کیا ہوگا ذکر سے؟ کیا ہوگا اللہ کا نام لینے سے؟ کیا ہوگا؟ انشاء اللہ تعالی پریشانی نہیں آئے گی، دل پریشان نہیں ہوگا، دل سکون سے رہے گا، اطمینان رہے گا. کوئی بھی چیز ایسی ویسی لیکن دل میں اطمینان ہوگا، غربت میں بھی دل اطمینان میں رہے گا، بیماری میں بھی انشاءاللہ اطمینان میں رہے گا. اور اس کا جو اجر صاحب آخرت میں ہے وہ تو کیا کہنے. سبحان اللہ، اللہ کے نام کی. جو شخص فرمایا حدیث میں آتا ہے 100 مرتبہ کلمہ روزانہ پڑھے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ چودہویں رات کے چاند کی مانند چمکتا ہوا ہوگا. بتلائیے کتنا بتلایا جا رہا ہے حدیث شریف میں, صرف 100 مرتبہ. اور جو سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تسبیح ایک مرتبہ پڑھنے پر جنت میں اتنا بڑا درخت لگ رہا ہے کہ اس کے سائے کے گرد 500 برس عربی نسل کا گھوڑا دوڑے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو. جس میں اتنے بڑے پھل ہیں مٹکے جتنے, جس میں 70 ذائقے, شہد سے زیادہ شیریں, دودھ سے زیادہ سفید, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر, ایک مرتبہ الحمد للہ کہنے پر. اور اس میں اشکال کی کیا بات ہے بھائی, 70 ذائقے. گائے کھاتے ہو, گائے میں کتنے ذائقے ہیں؟ بھیجے کا ذائقہ الگ ہے, سری کا جو ہے اس کے اتنے پائے کا ذائقہ الگ ہے, بونگ کا ذائقہ الگ ہے, پٹ کا ذائقہ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک گائے میں اللہ نے یہ ذائقہ جمع کی نہیں کی تو ایک پھل میں نہیں ہو سکتے. حدیث میں آیا کہ وہاں جنتی پھل کاٹے گا اور اس میں سے حور نکلے گی. فرمایا اس میں اشکال کی کیا بات ہے کہ پھل میں سے حور نکل آئی؟ ارے بھائی دنیا میں پھل کاٹتے ہو کیڑا نکلتا ہے. تو جو اللہ میاں پھل کے اندر کیڑا پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ پھل کے اندر حور نہیں پیدا کر سکتا. وہاں چھڑی ہوگی, نہر بہ رہی ہے, دودھ کی نہر بہ رہی ہے, دل چاہے گا اس کو ادھر سے ادھر بہاؤں, وہ چھڑی کو ایسے کرے گا اس کی ڈائریکشن بدل جائے گی. شہد کی نہر, سل سبیل و زنجبیل, کوثر و تسنیم کے دھارے, یہ چشمے, یہ نہریں, وہ چھڑی ہوگی ایسے ایسے پھرتا رہے گا جب دل چاہے گا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. فرمایا اس میں اشکال کی کیا بات. آج کی سائنس تو آپ کا ہر چیز پروف کر رہی ہے. یا آپ ریموٹ سے اے سی چلاتے ہیں کیا ہے؟ چلاتے ہیں نا بھائی. تو دنیا میں جب یہ چیز آ گئی ہے کہ ایک ریموٹ سے اے سی آن ہو جاتا ہے, یہاں بیٹھے بیٹھے آن, کچھ گاڑیوں میں وہ لاک لگے ہوئے ہیں آٹومیٹک, یہاں سے دبا دیا ٹچ آن ہو گیا. تو وہاں اگر چھڑی سے ایسے ہو رہا ہے تو پھر اس کال کی کیا بات. فرمایا سائنس جتنی ترقی کرے گی اتنا آخرت کو ثابت کرے گی, جی اتنا آخرت کو ثابت کرے گی. جتنی باتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں آج کے زمانے کے انسان کو سمجھنا بہت آسان ہے. سمجھ گئے نا, پہلے زمانے میں لوگ شاید سوچتے ہوں کہ حدیث میں آیا کہ گانے بجانے اتنے عام ہو جائیں گے, گھر گھر ناچ ہوگا, تو واقعی زمانے میں. لیکن آج دیکھیے, اللہ بچائے اللہ بچائے, اللہ کی پناہ, ہو رہا ہے ہو رہا نہیں ہو رہا. ہمارے گھروں میں جو آلات آ گئے ہیں ہے کہ نہیں, اس میں تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ حالات مسائل یہ وہ اس طرح کی چیزیں اگر رہیں بھی تو اس میں رہتے ہوئے بھی اطمینان رہے گا, سکون رہے گا اللہ کی یاد سے. اور دور ہوں گی انشاءاللہ, دور بھی ہوں گی مسئلے مسائل, انشاءاللہ ہر بھی ہوں گے. سنتوں میں حل موجود ہے, سنتوں میں بچاؤ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں. بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. یہ تو ابھی اس موضوع پہ چلا گیا تو پھر ایک گھنٹہ اور آپ لوگ کہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے, قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اس حیات میں ہی ہم اللہ کے نام کو اپنے دلوں میں بسا لیں. کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ جو ایسا ذکر کرتے ہیں, ایسا اللہ کا نام لیتے ہیں کہ قلب کے اندر اللہ کا نام جادوزی ہو جاتا ہے. ابھی اس زمانے کی بات ہے, ابھی چند سال پہلے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ مجاز حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو بتایا کہ انتقال کے بعد حضرت کا قلب چل رہا تھا, غالباً ذکر کی آواز آ رہی تھی انتقال کے بعد. ان لوگوں نے محنت کی قلب کی اصلاح, یہ ذکر اذکار جو جیسے شروع میں عرض کیا, قلب کی اصلاح ہوئی, بدن کی اصلاح ہوئی, جسم کی اصلاح ہو گئی, نفس سے امارہ لوامہ ہوا اور پھر مطمئنہ ہو گیا, کامیاب گئے دنیا سے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم انت السلام انت السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، یا رب اغفر وارحم وانتقل الرحمین. یا اللہ ہم سب بڑے کمزور ہیں، بڑے ضعیف ہیں، بڑے ناتواں ہیں، ایمانی اعتبار سے یا اللہ، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دیجئے، یا اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں پورے تو پورے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہماری ظاہری بھی اصلاح فرما دیجئے، ہماری باطنی بھی اصلاح فرما دیجئے، ہماری مکمل اصلاح فرما دیجئے، ایک بندے کو آپ جیسا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بنا دیجئے، یا کریم اپنے کرم سے، فضل سے، رب سے، احسان سے ہم سب کو اپنا بنا دیجئے، یا اللہ پورے کے پورے دن پر چلنا سہل و آسان بنا دیجئے، یا اللہ، یا اللہ اپنے مقبولین اور صالحین کا ساتھ دنیا اور آخرت نصیب فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیریں، برکتیں، بھلائیاں عافیت کے ساتھ نصیب فرمائیے، اور دنیا اور آخرت کی تمام کے تمام فتنوں سے شرور سے بچا لیجیے. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ جتنے اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان سب کی بخشش فرما دیجئے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی بخشش فرما دیجئے، یا اللہ جو ہمیں بیمار ہیں اپنے کرم سے انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ، یا اللہ ہمارے دلوں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، ان کا فیض ہمیں عطا فرما، یا اللہ، یا اللہ جہاں کہیں دین کا کام ہو رہا ہے اپنے ملک، یا اللہ، یا اللہ اپنے کرم سے اپنے کاموں کو قبول فرما، دینی جماعتیں، دینی شخصیتیں، دینی انجمنیں، یا اللہ سب کے کام میں خوب برکت عطا فرما، دین کا بول بالا فرما دیجئے، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، استحکام نصیب فرما، اندرونی بین سازشوں اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی مراکز کی اللہ حفاظت فرمائیے، یا اللہ اپنے کرم سے ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائیے، یا اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے مال میں برکت عطا فرما، آل اولاد میں برکت عطا فرما، ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ جن حاجات، جن احباب کے جو نیک دلی یا اللہ حاجات ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے ان کو پورا فرما دیجئے، جو مسائل ہیں ان کو حل فرما دیجئے، جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے. آمین آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وصحابہ اجمعین برحمتک یا آپ کو دیا یہ کلام ہمارے دادا شیخ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کا ہے، جس کا عنوان ہے مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے.
مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، بحر الفت کا کنارا چاہیے، بحر الفت کا کنارا چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے، غم میں بس ان کو پکارا چاہیے، ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے، ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، لذت فریاد طوفانوں میں ہے، لذت فریاد طوفانوں میں ہے، کون کہتا ہے کنارا چاہیے، کون کہتا ہے کنارا چاہیے، حاصل ساحل مجھے طوفان میں ہے، حاصل ساحل مجھے طوفان میں ہے، تیرے جلووں کا نظارہ چاہیے، تیرے جلووں کا نظارہ چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، اپنی آہوں سے در جانا پرمی، اپنی آہوں سے در جانا پرمی، اپنی بگڑی کو سوارا چاہیے، اپنی بگڑی کو سوارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے،
یہ کلام ہمارے دادا شیخ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کا ہے، جس کا عنوان ہے یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے،
یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، ہر ایک جام محبت اشرف صحبائے عالم ہے، بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے چوفانی ہے، بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے چوفانی ہے، یہ گلشن درد دل کا افضل گلہائے عالم ہے، یہ گلشن درد دل کا افضل گلہائے عالم ہے، یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل، بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل، یہ تحفہ درد دل کا حاصل نعمائے عالم ہے، یہ تحفہ درد دل کا حاصل نعمائے عالم ہے، ہر ایک جام محبت اشرف صحبائے عالم ہے، جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا، جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا، مگر سودا اے جانا اکبر سودا اے عالم ہے، مگر سودا اے جانا اکبر سودا اے عالم ہے، یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، بس ایک ہنگامہ درد عشق حق کا گرم رہتا ہے، بس ایک ہنگامہ درد عشق حق کا گرم رہتا ہے، سوا اس کے ہم فانی ہر ایک غوغائے عالم ہے، سوا اس کے ہم فانی ہر ایک غوغائے عالم ہے، یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے، نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے، یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، یہی مقصود ہستی ہے، یہی منشاء عالم ہے، یہی مقصود ہستی ہے، یہی منشاء عالم ہے، ہر ایک جام محبت اشرف صحبائے عالم ہے۔
حضرت والا کا مقتل،
ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے، یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، ہر ایک جام محبت اشرف صحبائے عالم ہے۔